أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق نصیب فرمائی کہ ایام محرم کے ان پروگراموں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور ان عظیم شخصیتوں کے بارے میں کہ جو کربلا میں شہید ہوئیں اور انہوں نے اپنا کردار نبھایا اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، ان پر گفتگو کر سکیں، ان کی زندگی کو تحلیل کر سکیں، ان کی زندگیوں میں جو پیغام موجود ہیں وہ پیغام بیان کر سکیں، تاکہ ہم سب اور آپ سب ان پر عمل کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، اپنی بصیرت میں اضافہ کر سکیں اور معرفت امام اور پھر اس کے نتیجے میں معرفت خدا حاصل کر سکیں. آج ہمارے اس پہلے سیگمنٹ میں موضوع جناب علی اصغر علیہ السلام ہیں. یہ ننّا شہید جو کربلا کے اندر ایک اپنا اہم کردار ادا کیا انہوں نے، ان کی شخصیت کے اوپر گفتگو ہوگی، مختلف ان کی شہادت میں درس موجود ہیں، پیغام موجود ہیں کہ جن کو بیان کرنا ضروری ہے اور بصیرت کا سبب بنتا ہے. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید رضی عباس صاحب کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا زوار حسین صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں جو ہیں وہ تشریف لائے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام محرم کے جو ہیں یہ پروگرام ہیں اور بہت ہی غم اور اندوہ والے دن ہیں یہ، کہ خدا انشاءاللہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرمائے. پروگرام کا آغاز سید ہم آپ سے کرتے ہیں. جناب علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں ایک جو صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ شہزادے جو ہیں وہ باب الحوائج ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جی، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں جس طرح ہے کہ یہ باب الحوائج ہیں، اور ہمارے مکتب اہل تشیع میں بزرگان اور عرفاء سے بھی پانچ باب الحوائج کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. ایک حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عباس اور جناب علی اصغر سلام اللہ علیہ اجمعین کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. یوں تو سارے ہی اہل بیت باب الحوائج ہیں، لیکن
خاص صفت کی وجہ سے ان کو باب الحوائج کا لقب دیا گیا.
باب الحوائج کا لقب ان کے اوپر وہ پر رنگ ہے. باب الحوائج ویسے تو معنوی لفظی لحاظ سے تو کہتے ہیں کہ حاجتوں کا دروازہ، اور اصطلاحی لحاظ سے جب آپ اس کی ڈیفینیشن وغیرہ کریں تو اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایسا در یا ایسا دروازہ کہ جس کے ذریعے سے یا جس سے توسل کر کے آپ خدا کی بارگاہ میں جا کے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں باب الحوائج.
یعنی باب الحوائج آپ جب دعا کرتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ دعا
قبول ہوتی ہے، یعنی ایسا توسل ہے کہ جو خدا کے حضور اس کی خاص مقام. اور ان کو باب الحوائج کہنے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ خود ظاہراً تو 6 ماہ کا سن ہے ان کا، 6 ماہ کی عمر ہی کوئی نہیں ہے، سب سے چھوٹے شہید ہیں کربلا کے، لیکن ان کا مقام اور ان کا مرتبہ خدا کے حضور بہت بڑا ہے. جو اور یہ سارے مثلا جانتے بھی ہیں، بزرگان سے بھی یہ قول نقل بھی ہوئے ہیں کہ جو خدا کے نزدیک جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے، خدا اس کے واسطے کے ذریعے سے اگر کوئی دعا مانگے یا اس کے واسطے کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں جائے تو خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور ہمارے مکتب میں ابھی اسی عصر میں دیکھ لیں، ہمارے عصر میں ایک عارف بزرگوار گزرے ہیں جو آیت اللہ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی حاجت قبول کروانی ہو تو وہ امام حسین کی زری کے پاس جا کر اسی شہزادے کے 5-6 جملے مصائب کے پڑھے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی خدا حاجت کو قبول نہ کرے. اسی طرح مثلا آغا حق شناس، ان کے بارے میں ملتا ہے، عارف تھے، بہت بزرگ عارف تھے، اور کافی ان کی اس سلسلے میں بھی کافی کاوشیں اور ان کا ایک مکاشفہ ہے، وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ میں بیان کروں. کہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مشکل پریشانی میں تھا تو میری کوئی حاجت تھی وہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو مجھے مکاشفہ ہوا تو اس میں مجھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ملے، اور انہوں نے مجھے اس وقت کہا کہ جب آپ کے پاس علی اصغر جیسی شخصیت ہے تو آپ کیوں نہیں ان کے در پر جاتے اور ان سے توسل کرتے تاکہ خدا آپ کی ان حاجتوں کو، ان کی دعاؤں کو مثلا قبول فرمائے، اور آپ جو ہے وہ، اور ان کے ذریعے سے بڑے سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو مثلا یہ سیر و سلوک کے راستے پر، معنویات روحانیت کے راستے پر گئے ہیں، اور انہوں نے اسی شہزادے علی اصغر علیہ السلام سے ان کے در پر جا کر ان کو باب الحوائج مان کر خدا کے حضور توسل کیا، اور ان کی حتیٰ کہ بڑے معروف ہیں مقام معظم رہبری نے بھی ان کے بارے میں کہا، آغا جعفر آغا مجتہدی جن کے بارے میں رہبر معظم نے بھی کافی کہا کہ میں نے بھی ان کی کرامات مشہد مقدس میں دیکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی زمانے میں جب کم میں تھا تو کم میں میں ہر سال اپنے گھر میں روزے عاشور مجلس کروایا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ میرے جسم میں اتنا سخت درد تھا کہ میں اپنے بستر سے ہل نہیں سکتا تھا، اور اس وقت کہتے ہیں کہ مجھے ایسے میرے جیسے سرگوشی ہوئی کان میں، یا مجھے ایسے مثلا وہ عالم رویا میں بتایا گیا کہ تم علی اصغر سے کیوں نہیں توسل کرتے، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے توسل کیا تو اس وقت میرے گھر میں وہ جلوس آنا تھا، میں کھڑا ہو کے میں نے اس کو جلوس کو بھی اٹینڈ کیا اور اس مراسم عزاداری میں بھی گیا، اور ابھی تک جو کچھ مجھے خدا کی طرف سے معنویات کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے، وہ قرب اللہ کے لحاظ سے جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ سارا کا سارا شہزادہ علی اصغر کی ان کے توسل سے ملا ہے۔ تو ظاہراً تو یہ ایک چھوٹا شہید ہے، لیکن دیکھیں خدا کے نزدیک ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ خدا نے ان کو باب الحوائج کے نام سے ان کی تعریف کروا دی، اور لوگوں کے
اور حاجتیں قبول بھی ہو رہی ہیں،
قبول ہوتی ہیں، اچھا نہ صرف مکتب اہل تشیع والوں کی، حتیٰ کہ برادران اہل سنت کے بہت سارے ایسے ہم نے اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں ان کے نام کی، اور ان کی حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔
اور ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، چند چیزیں ہیں جو جناب علی اصغر میں پائی جاتی ہیں، مثلا ایک تو سب سے چھوٹے شہید ہیں، ظاہری سی بات ہے جب انسان بچہ ہوتا ہے تو وہ ایک ویسے ہی معصومیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں کہ معصوم سے منسوب ہیں، ایک تو خود معصوم ہیں، خود معصوم سے منسوب ہیں، تو ایسی خصوصیات کا حامل جب خدا کی بارگاہ میں ان کو توسل دیا جائے تو خدا ان کی
بڑھ جاتی ہے جو ہے وہ
دعا کو جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔
یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل بیت کے بارے میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ باب اللہ الذی یؤتی منہ، کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ اگر خدا کی طرف جانا ہے تو تو جو دروازہ خدا کی طرف کھلتا ہے، یہ تشبیہ دی گئی ہے گویا، یا ذکر تعبیر ہے کہ وہ دروازہ جو خدا کی طرف لے کر جاتا ہے یا پہنچاتا ہے، وہ راستہ وہ صرف اہل بیت کا راستہ ہے، اور جب شہزادہ علی اصغر کو باب الحوائج کہا گیا تو گویا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل بیت میں پھر فرق نہیں کرتا کہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کے چھوٹے بھی وہ کام کر جاتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ کام نہیں کر سکتے۔
چونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت جو ہیں اور معصوم جو ہیں وہ بچپن سے لے کر اپنی اس دنیا، ظاہری دنیا سے چلے جانے تک ان کی زندگیاں جو ہیں وہ پاک و پاکیزہ رہتی ہیں اور ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آغا صاحب، ایک صفت ایسی ہے کہ جو معاشرے میں بیان کی جاتی تھی، اس میں آگے تو اس پہ گفتگو کرنا جو ضروری تھا، آپ نے بہت اچھے انداز میں بعض علماء کا آپ نے جو واقعات بیان کیے ہیں، یہ تشویق ایجاد کرتے ہیں کہ مومنین جو ہیں توسل کریں، اور ان کے بعض اوقات انسان جب مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو اس قسم کی پھر جو مظلومیتوں کو یاد کر کے
آغا سے مہم یہ بھی ہے کہ مثلا یہ جو اہل بیت میں سے بھی ان افراد کی جائے گا اور قدر و منزلہ زیادہ ہے جنہوں نے اس وقت کی حجت خدا کی آواز پہ لبیک
ہے، بالکل
ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جھولے سے وہ گہوارے سے گرا دینا اور پھر کہرام بپا ہونا خیمے میں، پھر امام حسین کا جانا لے کر آنا، یہ بھی اہل بیت میں سے بھی وہ افراد ان کی جائے گا، منظر دوسروں کی نسبت تھوڑی اور ہو جاتی
ایسے ہے بالکل۔ جی ہاں، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، جیسا کہ ابھی گفتگو کے اندر بھی اشارہ ہوا کہ کربلا کے سب سے ننھے شہید ہیں، تو اس میں سوال یہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کربلا کی اس نہضت کے اندر ان کی شہادت کا کیا نقش و کردار رہا، کیا تاثیر دکھائی اس ننھے شہید کے خون نے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ مجھے موقع دیا. امام حسین علیہ السلام کا یہ جو کاروان تھا، یہ امام حسین علیہ السلام کا جو انقلاب تھا، یہ شروع سے ہی ایک جدا قسم کا انقلاب تھا اور جدا قسم کا کاروان تھا، بالکل الگ تھلگ. یعنی لوگ نکلتے تھے جنگوں کے لیے، پتہ ہے امام کو شہید ہونا ہے، جا رہے ہیں، لوگ روک رہے ہیں، تو کبھی بھی وہ اپنے حرم کو ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے. اور حرم میں بھی ایسی خواتین کی جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کہ شہزادہ علی اصغر کی مدینہ میں اگر متولد ہوئے ہیں تو کربلا میں ان کا سن جو ہے وہ 6 ماہ کا ہے، یعنی 6 مہینے کا. اور امام حسین علیہ السلام کا جو سفر ہے مدینہ سے کربلا تک، وہ بھی تقریباً لگ بھگ اتنا ہی بنتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام جب لے کر جا رہے تھے تو جس طرح سے امام نے فرمایا کہ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ مجھے مقتول دیکھے اور میں شہید ہوں، تاکہ اس درجات عالیہ تک پہنچوں اور امت کی اصلاح ہو اور فساد کا خاتمہ ہو. اسی طرح سے اہل بیت عصمت و طہارت کی جو مخدرات عصمت تھیں، زینب کبریٰ اور دیگر خواتین، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یا شاء اللہ ان یراہن صبایا، جب لوگوں نے رکا کہ ابھی جا بھی رہے ہیں تو شہید ہونا ہے یقیناً آپ نے، اور آپ کا راستہ شہادت کا راستہ ہے، معلوم ہے مظلومیت کا راستہ ہے، تو امام نے یہ فرمایا کہ خدا کی مرضی ہے کہ یہ لے آئے. تو یہاں یہ لگتا ہے کہ شہزادہ علی اصغر کا کربلا میں آنا بھی مشیت پروردگار تھا، اور مشیت پروردگار جو ہے وہ فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، کہ فعل حکیم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پنہان تھی کہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے آج، وہ یہ تھی کہ بنی امیہ نے جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا، کہ حتیٰ یہاں تک کہ قوانین جنگ کو بھی، گویا انسانیت کو للکارا ہوا تھا انہوں نے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں ہوتی تھیں عالم اسلام سے قبل، عالم اسلام میں بعد میں بھی جنگیں ہوتی تھیں، ہر جنگ کا ایک قانون اور قاعدہ ہوتا تھا جس میں بعض چیزیں استثناء ہوتی تھیں، جس میں جانور ہو گئے، فصلیں ہو گئیں، انسان میں جو ہے وہ جو مستضعفین ہوتے تھے، بوڑھے ہو گئے، خواتین ہو گئیں، بچے ہو گئے، ان کو استثناء حاصل ہوتا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں دشمن اپنے ظلم اور بربریت میں اس مقام تک پہنچ چکا تھا، یعنی انسانیت میں ایسے گر چکا تھا کہ ان کو رحم نہیں آیا خواتین میں، کہ یہاں خواتین بھی اس معرکے میں شہید ہوئی ہیں، جیسے وہ عبداللہ کی والدہ اور اس کی بیوی. اسی طرح سے امام کے شیرخوار کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، کہ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور جب مولا حسین مقامات دکھا رہے تھے اپنے اصحاب کو، تو شہزادہ قاسم نے سوال کیا کہ چچا کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ تو امام نے فرمایا آپ تو کیا، آپ کے بھائی علی اصغر بھی شہید ہوں گے. تو یہاں پر انہوں نے پھر سوال کیا تو امام نے کہا کہ میں خود لے جاؤں گا. تو امام کا یہ لے جانا میدان میں شہزادہ علی اصغر کو، کہ وہ ننھا سپاہی جو امام کے آخری وقت اس لبیک کہتا ہے، اس ندا پر جو امام نے ندا دی کہ حل من ذاب بن یدب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول اور اہل بیت کا دفاع کرے، تو پنگوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا اور امام کی نصرت کے لیے.
بس پہلا پیغام ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو شہید ہوئے جناب علی اصغر، انہوں نے جو کردار ایک نبھایا، نقش جو ادا کیا، وہ یہ کہ بنو امیہ اور یزید کے فوج کے اندر جو ظلم و بربریت تھی وہ واضح کر دی،
اس کو زمانے کے اوپر بے نقاب کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی، اگر کوئی یہ کہنا چاہے مثلا جیسا کہ جرزی زیدان نے بھی، جو رائٹر ہے مسیحی، اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ امام حسین علیہ السلام قوی تھے، ان کے لشکر میں قوی لوگ موجود تھے، شہزادہ علی اکبر جیسے جوان موجود تھے، حضرت قاسم جیسے موجود تھے، وہ جنگ کرنا چاہتے تھے کوئی دنیاوی عہدہ یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن جب علی اصغر کی شہادت آتی ہے تو سب کی کلمیں ٹوٹ جاتی ہیں اور زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، پھر وہ یہ بیان نہیں کر سکتے کہ امام جو ہے وہ، یعنی امام کی مظلومیت کے اوپر سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے اور اتمام حجت ہے. اسی طرح سے دشمن کے ظلم اور بربریت کے اوپر بھی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے، کہ اس کی قساوت قلبی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ بچہ جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور وہ ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتا، اتنا پیاسا ہے، کہ امام نے اس کے لیے خاص تعبیر استعمال کی ہے، تو اس کو پر رحم کرنے کی بجائے, حتیٰ کہ جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ اس لشکر میں لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں اور وہ گرنا شروع ہو گئے, لیکن اسی لشکر میں ایسے رذیل ترین لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اس بچے کو
نہ صرف جی ہاں بالکل, اگر جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے, اگر جوان موجود تھے, بڑے افراد فقط موجود ہوتے, سو کہا جا سکتا تھا کہ برابر کی جنگ تھی, اور جنگ کی اور
تلوار
ہو گیا اٹھا سکتے تھے,
تو کوئی نہ کوئی.
اب قساوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ مثلا آپ آج کے دور میں بھی اگر دیکھ لیں تو کتنا بڑا ظالم ہی کیوں نہ ہو, بچے کے اوپر جو ہے ظلم کرنے سے وہ کتراتا ہے آ کر, لیکن انہوں نے سے شعبہ تیر جو ہے وہ جناب علیہ السلام کے واقعی قساوت قلبی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. اور اتمام حجت کے حوالے سے بھی جو آپ نے بیان کیا ہے, واقعی یہ بھی ایک بہت زبردست نقطہ ہے اس میں کہ یزید کی فوج کے اوپر اتمام حجت ہو چکی تھی کہ وہ افراد کے جو حق کو نہیں پہچان پا رہے تھے کہ دیکھیں کہ وہ اس کے اندر
واضح ہو گیا, چونکہ امام نے جب شہزادے کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے تو امام نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں خدا کی بارگاہ میں, کہا حوّن بی ما نزل بی انہ بعینک یا ارحم الراحمین, اے خدا میرے لیے اس کو آسان فرما دے جو بھی میرے اوپر ہو رہا ہے ظلم اور بربریت. یہ کسی شہید پہ یہ جملے نہیں فرمائے, وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ارحم الراحمین ہیں, دیکھیں میرے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں, اور پھر وہ جملہ فرمایا لا یکون احوان علیک من فصیل, کہ یہ جو میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے خدایا, یہ وہ ظلم ہے جو ناقہ حضرت صالح پہ ہوا تھا, اس کے بچے پہ ہوا تھا. یعنی امام حسین فخر حضرت صالح ہے اور امام کا بچہ فخر حضرت صالح ہے, کہ اس پر جب ظلم ہو گیا تو خدا کی ذات نے برداشت نہیں کیا اور ان پر عذاب نازل کر دیا. یہ قوم ایسی بدبخت ہے کہ وہ تو اونٹنی کا بچہ تھا, یہ امام حسین کا بچہ جو فخر صالح ہے اور وہ جانتے تھے, اس کے باوجود بھی ظلم کر رہے تھے, تو یہ آخری حد تھی کہ جو دشمن نے کہی.
یہ مثلا امام خالی امام تو نہیں, ایک باپ بھی تھے, ایک باپ کا بھی ان کے اندر ذکر ہے, لیکن ایک تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کیونکہ حجت خدا تھی, فنا فلہ ہو چکے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے خدا تو دیکھ رہا ہے, اس وجہ سے کہتے ہیں بعض چیزیں ان کے لیے آسان ہوتی جا رہی تھی کہ میں خدا کی ذات ہے وہ دیکھ رہی ہے, اگرچہ امام ہونے کے ساتھ ساتھ باپ بھی تو ہیں, باپ کا بھی دل ہے.
مثلا ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا, بعض اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں سوال اٹھایا جاتا ہے کربلا میں تو شجاعت کا مظہر پایا جاتا ہے, کربلا میں تو شہادتیں موجود ہیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ اتنا کیوں گریہ کرتے ہیں, آہ بھرتے ہیں آ کے؟ تو اس کا یہی جواب ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جہاں پر ایک جنبا جو ہے وہ شجاعت کا پایا جاتا ہے, جہاں پر شہادت کا جنبا پایا جاتا ہے, وہاں ایک عاطفی پہلو بھی پایا جاتا ہے, وہاں پر ایک ماں مجروح ہوتی ہے, وہاں ایک باپ مجروح ہوتا ہے, وہاں پر ایک بیٹا جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے, تو انسان اس عاطفی جنبے سے آ کر اس غم کو یاد کر کے جو ہے وہ گریہ کرتا ہے.
بہرحال یہ یعنی بہت بڑی دلیل ہے امام کی مظلومیت کی. ایک نقطہ جو میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ بنی امیہ کے ساتھ جنگ تھی, تو بنی امیہ ایک کردار کا نام ہے, تو وہ کردار آج بھی ہم اسلامی معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا جو یزید ہے امریکہ اور اسرائیل, وہ بھی آج شیرخوار بچوں کو اسی طرح سے ذبح کر رہے ہیں,
بچوں کو کر رہے ہیں,
فلسطین لے لیں, یمن لے لیں, سوریہ لے لیں,
کودک ہاں بچوں کو قتل کرنا, آپ دیکھ لیں اسرائیل بمباری کر دیتے ہیں, پتہ ہوتا. اچھا ایک اور جو بربریت آپ کی بات سے مجھے یاد آئی ہے, جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی 33 روزہ جنگ جو ہے, وہاں پر ان کو پتہ تھا اس بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ بچے موجود ہیں, لیکن ہاں انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ بمباری کی.
وہی انسانی یعنی قوانین میں یہ چیزیں مستثنا ہوتی ہیں,
لیکن بشر کے اندر لکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی وہ ان
چیزوں آج بھی انہی کے پالے ہوئے جو ہیں درندے, جو آج کے شمر اور آج کے ابن زیاد اور آج کے عمر ابن سعد ہیں, مثلا یہ داعش کو لے لیں, بنی جبہۃ النصرہ کو لے لیں, یا یمن میں جو لوگ حملہ کر رہے ہیں, تو وہ بھی کوئی کسی چیز پر
اسی کا تسلسل
بالکل ایسے ہی ہم یہی کہہ سکتے ہیں.
اگر آج کے دور میں حسینیت موجود ہے تو یزیدیت
بھی ہے,
اور یہ لڑائی جو جنگ ہے یہ قیامت تک جاری
ہے, حسینیت اور یزیدیت حق و باطل جو ہے وہ اس طریقے سے رہنا ہے آگے. بہت شکریہ آقا, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اہم چیز جو ذہن میں آتی ہے اور سوال اٹھتا ہے وہ آ کر کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس سے اگر ہم مومنین مسلمین یا انسان جو بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اگر کوئی پیغام لینا چاہتا ہے تو کیا پیغام لینا چاہیے ان کو؟
یہ اچھا سوال ہے آپ کا کہ واقعی نہیں اس وقت اس کا مثلا ثمرہ اور اس کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے. تو وہ آغا سید یہی مثلا ایک جو واضح ہے مثلا کہ حق کے سلسلے میں اگر انسان کو چھوٹی سے چھوٹی بھی اپنی قربانی یا اپنی عزیز ترین قربانی بھی دینی پڑے تو انسان اسے دریغ نہیں کرتا. اور اس کی مثالیں مسلسل آ رہی ہیں, حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں, پھر اس کے بعد یہی مولا حسین کی یہی قربانی, شہزاد علی اصغر کی قربانی جو کہ امام حسین کی مظلومیت کی بارز ترین سند ہے. اور انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے دو ایسے مقامات ہیں اپنے بچے کے لیے کہ جو اس کے لیے بڑی خاص عاطفی حیثیت رکھتا ہے. ایک جب ان کا بچہ 18 سال کا ہو جائے, دوسرا جب اس کا بچہ 6-7 ماہ کا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ایک اٹھانے کے قابل بھی ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک اس کے ساتھ خاص قسم کی محبت ہوتی ہے. امام حسین کی شخصیت میں دیکھیں کہ خدا کے لیے, خدا کے دین کے لیے, اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے, حتیٰ کہ 124,000 انبیاء کی محنتوں کے لیے 18 سال والا بھی قربان کیا اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کیا. اور ہمارے لیے بھی یہی درس ہے کہ کل کو جب ظہور امام زمانہ آنا ہے یا ابھی جو وقت چل رہا ہے اس میں اگر ہماری ضرورت پڑے اور ہمیں اپنی عزیز ترین قربانی بھی قربان کرنی پڑے مذہب پر تو درے نہیں کرنا نہیں چاہیے. اور یہی جو کربلا ہے یہ ایک قسم کا شجرہ توبہ ہے, اسی سے ہی ہم یہ ساری لیتے ہیں. حتیٰ کہ ہم اپنی محافل میں دیکھتے بھی ہیں کہ اگر کسی کے ہاں اس کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو شہزاد علی اصغر کے مصائب پڑھ کر اس کو تسلی دیتے ہیں. اگر کوئی جوان ہو جائے, حضرت عباس کا ہے, شہزاد علی اکبر کا ہے, تو یہی چیز ہمیں کدھر سے ملی؟
ایک تسلی آ جاتی ہے. بلکہ آپ جیسے بھی بات ہی ہم کر رہے تھے کہ جب آج کی جو یزیدیت ہے اگر بچوں کو شہید کرتی ہے تو ان کی مائیں جو تسلی لیتی ہیں وہ جناب علی اصغر کی شہادت سے لیتی ہیں.
اور آپ نے پھر دیکھا بھی احتجاجات میں دیکھ لیں کہ وہ مائیں بھی احتجاج کرنے والوں میں سے آتی ہیں, چاہے وہ انقلاب اسلامی کا وہ وقت دیکھ لیں جب ان کی جنگ شروع ہوئی تھی, یمن کو دیکھ لیں ابھی اس وقت, وہ مائیں بھی ابھی میدان میں آتی ہیں جن کی آغوش میں 6 ماہ کے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ بھی آ رہی ہیں میدان میں. پاکستان میں دیکھ لیں جہاں پر مسائل بنتے ہیں تو احتجاج کرنے کے لیے وہ ماں پھر کیوں آ رہی ہے؟ اس کو کس نے جذبہ دیا ہے کہ اپنے اس چھوٹے
6 ماہ کے
بچے کو لے کر آ رہی ہے؟ پھر چاہے گرمی ہو, چاہے سردی کا موسم ہو, رش ہو, جیسا بھی مسئلہ ہو,
تو یہ خط جو ملا ہے
یہ اسی سے ہی ہے. وہ یہ شجرہ توبہ ہے, وہ مثلا وہی وہ کہہ لیں وہ ایک قسم کا نور ہے کہ جو اس شہزادے کے خون کی وجہ سے قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں وہ روشن رہے گا. اور اسی سے ہی وہ لے کر, جذبہ لے کر انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس چیز کو شاید اس سے ہٹ کرنا ہو, جو ایک جاپان کا تھا جو سکالر جس نے یہ 33 روزہ جنگ کے بعد ایک تجزیہ پیش کیا تھا اور بڑا معروف ہوا تھا اس کا, کہ شیعہ ایک پرندے کا نام ہے جس کا ایک پر جو ہے وہ سرخ ہے اور ایک پر سبز ہے, اور تیسرا اس نے کہا تھا کہ اس نے آگے ایک زرہ پہنی ہوئی ہے. سرخ جو ہے وہ عاشورہ ہے, وہ مثلا یہ شہادت اور یہ سارے کا سارا عاشورہ سے لے کر آتا ہے اور شہید ہونے سے یہ گریز نہیں کرتے. اپنی چھوٹی بڑی قربانی جس طرح کا بھی ہو یہ ساری کی ساری مذہب کے اوپر دے دیتے ہیں. اور کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اس کی جائگاہ بھی ہے اور ظہور امام زمانہ پر یہ اس کا ختم ہوگا اور ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اور فائدہ ملے گا, وہ جو دوسرا سبز پر ہے. اور زرہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ مرجعیت ہے جو کہ محافظ ہے اسی عاشورہ کی بھی اور ادھر سے مہدویت کی بھی, تاکہ ان کو انحراف سے بھی بچائے. وہ کہتا تھا کہ ان کو اگر آپ نے متزلزل کرنا ہے یا ان میں انحراف ایجاد کرنا ہے تو سب سے پہلے اس زرہ کو اکھاڑیں تاکہ یہ مرجعیت سے دور ہوں. جب مرجعیت سے دور ہو جائیں گے تو عاشورہ میں انحراف پیدا ہو جائیں گے اور ظہور کا وہ سلسلہ نہیں رہے گا. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ حملے مرجعیت پر, کیونکہ انسان جب مرکز سے ہٹ گیا,
سینٹرل قیادت ہے یہ, سینٹرل قیادت جب وہ ہو جاتی ہے, ہجوم قرار دے دیا جاتا ہے اس کو, مورد ہجوم قرار دیتے ہیں, تو ظاہری بات ہے باقی
چیزیں دیکھیں. مرجعیت کا ہی تھا, امام خمینی نے کہا کہ یہ جو آزاداری ہمارے شہر اگے حیات ہے, یہ جو جذبہ ہے یہ جتنے کا جتنا پیغامات ہمیں کدھر سے مل رہے ہیں؟
بالکل ایسے ہی. تو اس عاشورہ کے اندر جو وہی پیغام ہم بات کر رہے تھے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت سے ہمیں پیغام لیتے ہیں, بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا. واقعاً آج کی مائیوں کو جو ہم دیکھتے ہیں, خود ہم بھی جو ہیں وہ صاحب اولاد ہیں, کبھی محسوس کرتے ہیں اس کو تو لے کر آتے ہیں, تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 6 ماہ کا اپنا بچہ لے کر آئے ہیں, تو ہمیں کیوں پیچھے رہنا چاہیے, ہم بھی اس کو لے کر.
ہم نے جب بیان کیا کہ کربلا جو ہے وہ ایک مکتب ہے, ایک فکر ہے, ایک درس گاہ ہے, تو مکتب اور فکر میں یہاں پر دروس ہوتے ہیں, وہاں عملی نمونے بھی موجود ہوتے ہیں, جہاں پہ ہمیں جوانوں کے لیے شہزادہ علی اکبر کا نمونہ موجود ہے, حضرت عباس کا موجود ہے, اور نوجوانوں کے لیے شہزادہ قاسم کا موجود ہے, خواتین کے لیے زینب کبریٰ کا ہمارے پاس ایک رول ماڈل موجود ہے, تو وہاں پر کربلا نے ہمیں ننھے منے بچوں کے لیے بھی شہزادہ علی اصغر کی شکل میں ایک رول ماڈل دیا ہے کہ اگر نصرت امام کرنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ عمر کی قید نہ لگائیں کہ عمر بڑی ہوگی تو میں نصرت امام کر,
یعنی میرا بچہ یہ تب نصرت کرے گا جب بڑا ہوگا, نہیں اپنے بچپن
میں بچے لے کر سکتا ہے, میدان میں لے آنا اگرچہ وہ خود تو نہیں حرکت کر سکتا,
ہاں لیکن اس کا میدان میں ہونا جو ہے وہ بہت تاثیر دکھاتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو فرزند امام حسین ہیں اور فرزند کربلا ہیں, کہ جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ محرم اور سفر سے لیا ہے, ان کا یہ مشہور جملہ ہے کہ جب وہ انقلاب لانا چاہتے تھے اور دشمن رکاوٹیں ڈال رہا تھا تو ان کا میری فوج جو ہے وہ اپنی ماؤں کی گودوں میں جو ہے موجود ہے, اور وہی فوج تیار ہوئی, تو وہ سپاہی تھے شہزادہ علی اصغر کے, اور یہ پیغام ہے قیامت تک کے لیے. یعنی دشمن جو ہے اگر سوچنا چاہے کہ وہ کہے گا کوئی جوان آئے گا لڑائی میں, کوئی مرد آئے گا, کوئی زوردار طاقتور شخص آئے گا, اس کے ذہن میں بھی
یہ ہرملا صفت لوگ جو ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں یمن میں, اب کیا ہے یمن میں بچوں کی تصویریں نظر آتی ہیں ان کے پاس, کہتے ہیں وہ ضروریات اولیہ تک نہیں ہیں,
بالکل ان کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں بالکل, یعنی بدن ہے ہی نہیں ہے اس کا بالکل.
وہ جذبہ اور جوش جو ہے وہ
واقعی تاون میں گنجائش کم رہ گئی ہے. میں فقط ایک جو آج کے زمانے میں منانے کا جو ایک سلسلہ ایران کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ہماری گفتگو ہو جائے کہ میرے خیال میں آپ اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کس طریقے سے یہاں پر ایام
یہ علی اصغر میں یہ ایک دن
جو ہے علی اصغر
غالباً جو ہے روز جمعہ ہے,
روز
علی اصغر کے نام سے, اور روز جہانی عالمی دن جو ہے منایا جاتا ہے علی شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ہر ماں جو ہے اپنے شیرخوار بچے کو اسی طرح سے ہاشمی سبز لباس میں لے کر آتی ہے اور اپنے ہاتھوں پہ بلند کرتی ہے, پیش کرتی ہے کہ آج بھی اگر آج کے زمانے کا حسین فرزند حسین,
اگر چھوٹے بچے کی ضرورت پڑی تو ہمارا بچہ حاضر ہے,
اگر وہ ان کو ضرورت ہے تو میرا بچہ یہ حاضر ہے, اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اور اس کربلا سے درس لیتے ہیں.
یعنی بہت بڑا ایک درس ہے واقعی کہ تمام مائیں جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں.
اچھا پھر یہ ہے اور بڑا اچھا کہ شہداء کربلا میں سے ان کا دن عالمی منایا گیا ہے مثلا اس میں,
اور یہ کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کربلا کی مظلومیت جو اس کے اندر موجود تھی, امام حسین کے سند ہیں یہ دنیا کو یہ متعارف کرانے کے لیے کہ کربلا جو ہے وہ حق پر تھی اور اس کے اندر جو مظلومیت پائی جاتی تھی وہ اسی دن کو جہانی کرنے سے ہی یہ مقصد جو ہے وہ ادا ہوتا ہے.
آپ دیکھیں گے بعض ڈاکومنٹریز دیکھی بھی ہیں کہ مثلا باہر کے بڑے سارے ایسے ممالک کنٹریز ہیں جہاں پر لوگوں کو امام حسین کے بارے میں اس طرح نہیں پتہ, یہ تو ہمارے ایشیا میں ارد گرد, تو ادھر بعض کا دیکھا ہے, ایک تو شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں گے کلپ وغیرہ آئے بھی تھے کہ مثلا کوئی خاتون جا رہی ہے تو اس کے سامنے ایک شیعہ لڑکا ایسے کھڑا ہوا ہے, اس نے آ کے مثلا شہزادہ علی اصغر کی مظلومیت کے بارے میں تھوڑا سا بتایا, وہ انگریز ہے کرسچن ہے تو رو پڑی ہے, اچھا پانی تقسیم کیا اس کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے, وہ پھر پوچھتے ہیں یہ کون ہے یہ کیا ہے کس طرح ہوا, تو وہ واقعی نہیں ایک انسان ہو نا بما ہوا انسان ہے اس کا مثلا
دل پگل جاتا ہے,
دل پگل جاتا ہے اس کا, وہ پھر پوچھتا ہے کہ کون ہے,
عاطفی اس کو اسی وقت
لے جاتا ہے.
بالکل بہت شکریہ, وقت جو ہے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس آخری وقت میں تھوڑے سے ذکر مصیبت جو ہے وہ ہو جائے, جناب علی اصغر کی جو برکات ہیں اس سے ہم بھی مستفید ہو سکیں, اور جو ہمارے ناظرین ہیں جب اس پروگرام کو سنیں تو وہ اس ذکر مصیبت سے استفادہ کر سکیں آ کے. جی
تو میں ایک قطع بیان کروں اور اس کے بعد سید مصیبت بیان کریں گے. جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور استغاثہ بلند کیا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے, تو شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو پنگھوڑے سے گرا دیا. یہ وہ منظر تھا کہ امام نے کہا کہ اماں کی جائی زینب کبریٰ لے آؤ, میں اپنے بیٹے کو لے جاؤں پانی پلانے کے لیے کہ اس کو پیاس لگی ہے. اور ایک اہرام بپا ہوا، تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ ہم سوچیں کہ وہ گھرانہ کہ جس کا کام صرف عطا کرنا ہو، اگر ان کو کوئی چیز مانگنی پڑ جائے تو وہ کیا کیفیت ہوگی ان کے لیے، اور خصوصاً اس دشمن سے کہ جو شیر خوار بچوں پہ بھی رحم نہیں کر رہا تھا۔ تو اسی نقشے کو جو ہے وہ میر دبیر نے چاند شعر بیان کیے ہیں، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا، نہ مانگتا آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا۔ یعنی وہ زہرا کا لال جس نے کبھی کسی سے مانگا نہیں تھا، وہ دشمن سے مانگنے کے لیے جا رہا تھا، یہی سوچ کے امام یہ کہتے ہوں گے، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ بس لے کر چل پڑے امام۔
کربلا کے میدان پر آپ کو کئی مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ اسماعیل کربلا، مسیح دوراں، موسیٰ وقت، حضرت عیسیٰ گہوارے میں بھی عیسیٰ تھے، تبھی تو اپنی ماں حضرت مریم کی بے گناہی کی گواہی دی، حضرت موسیٰ گہوارے میں بھی موسیٰ تھے، تبھی اپنی ماں کے علاوہ اور کسی کا دودھ نہ پیا۔ یہ تاریخ کا تسلسل ہے کہ موسیٰ وقت یا موسیٰ کا ترجمان بن کر، اپنے زمانے میں علی کے کردار کی تصویر بن کر، حضرت عیسیٰ کی طرح گہوارے میں اپنی ماں کی جس طرح حضرت عیسیٰ نے بے گناہی کی گواہی دی، اسی طرح اس کربلا نے، اس فاتح کربلا نے، اس کربلا کے علی نے گہوارے میں اپنے باپ کی مظلومیت کو اقوام عالم کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کے اضطراب کو دیکھ کر، جب سرزمین حرم پر آب کی صورت میں چشمہ زمزم جاری ہو گیا، اسی طرح اس علی اصغر کی تشنگی کو دیکھ کر قیامت تک کے لیے ایسا آب کوثر جاری کر دیا کہ اس وقت جگہ جگہ پر شہزاد علی اصغر کے نام کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ جب امام زمانہ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آ کے فرماتے ہیں السلام علی الرضیع الصغیر، کہ میرا سلام ہو اس چھ ماہ کے شیر خوار علی اصغر پر۔ خود ان کے بابا جب ان کی مظلومیت بیان کرتے ہیں تو اس وقت فرماتے ہیں شیعتی مہما شرب تم ما ازبن فض قرونی، اے میرے شیو جب تمہیں پیاس لگے، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ پوچھیں گے زبان حال ہے کہ اے امام مظلوم، آپ نے مولا عباس کے بازوؤں کا ذکر نہیں کیا، آپ نے شہزادہ قاسم کی لاش کی پامالی کا ذکر نہیں کیا، آپ نے شہزادہ علی اکبر کی جوانی کا ذکر نہیں کیا، آپ نے بی بی سکینہ کی یتیمی کا ذکر نہیں کیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے شیو، کاش تم سارے کے سارے کربلا میں ہوتے، مولا ہوتے تو کیا کرتے، آپ دیکھتے کیفا استسقا لطفلی این ابو این یرحمونی، کہ تم دیکھتے کہ میں کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا، اور ان ظالموں نے کتنی بے دردی کے ساتھ زہرا کے لال کا سوال ٹھکرا دیا۔ عزاداران محترم، برادران اہل سنت کے ایک مؤرخ ہیں فرہنگی محلی، اپنی کتاب قیامت صغرا میں لکھتے ہیں کہ مولا حسین کے لیے صبر کا سب سے بڑا امتحان کون سا تھا۔ وقت کے دامن میں بہت کمی ہے اس لیے انتہائی مختصر کر کے بیان کرنے لگا ہوں کہ وہ مختلف مراحل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بھی نہیں تھا، جب علی اصغر کو میدان میں لے کر جانے لگے وہ بھی نہیں تھا، جب شہزادہ علی اصغر کو تیر لگا زوبہا من الاذن الی الاذن جب شہید ہو گئے وہ بھی نہیں تھا۔ پوچھا گیا کون سا تھا، کہا کہ امام مظلوم کے لیے سب سے بڑا صبر کا مقام اس مؤرخ کے نزدیک وہ والا تھا کہ ایک باپ اپنے چھ ماہ کے بچے کو تپتی ہوئی ریت پر قبر کھود کر اس میں ڈال کر اور اس کے اوپر گرم ریت پھینک دے۔ کہتے ہیں امام مظلوم کے لیے سب سے بڑا صبر کا امتحان یہی تھا۔ میر انیس نے اس جگہ پر کہا کہ اصغر کو گاڑ کر، ننی سی قبر کھود کر، اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہاں، بہت شکریہ آپ دونوں بزرگوار کا کہ آپ نے بہت اہم مطالب کی طرف اشارہ کیا اور آخر میں ذکر مصیبت ہوئی۔ ناظرین، ہم اسی ذکر مصیبت کے ساتھ اپنے اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات و کمالات یقیناً متعدد ہیں۔ محمود عباس عقاد جو ایک مصری عالم ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کو خدائے متعال نے جو صفات دیے تھے، ہاں وہ وفاداری تھی، ہاں وہ انصار و قربانی تھا، وہ ظلم کے مقابلے میں نہ کہنا تھا، ہاں وہ دیانت و صداقت تھی۔ جتنی بھی ان کی صفات کمالیہ تھی، ان صفات کے درمیان روز عاشورا مقابلہ تھا۔ اب یہاں پر میں حسین ابن علی علیہ السلام کی صرف ایک صفت کی طرف اشارہ کروں، وہ صفت جس کو حسین ابن علی نے تاریخ انسانیت میں ممتاز بنایا ہے، وہ ہے ظالم اور ظلم کے مقابلے میں نہ کہنا۔ نہ حسین ابن علی کو کیوں شہید کیا گیا؟ حسین ابن علی علیہ السلام نے خود مدینہ کو کیوں چھوڑا؟ حسین ابن علی نے کیوں حج کو عمرے پر تبدیل کیا؟ حسین ابن علی نے کیوں اپنے خاندان کو اسارت کے لیے دے دیا؟ یقیناً ایک مسلمان ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اور پھر جب ان سوالات کے جوابات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر ہمارے موجودہ معاشرے میں، ہمارے موجودہ حالات میں ہمارے لیے جو مشکلات ہیں، یقیناً کسی حد تک ہمارے ان مشاکل کا حل بھی ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ وہ چیز جس کے خاطر حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا بنایا، وہ اس وقت میں باطل ظالم جاہلیت کے نظام کو تسلیم نہ کرنا، یعنی اس وقت یزید چاہتے تھے پھر جاہلیت کی رسومات کو دوبارہ زندگی آئے اور اسلامی نظام کے مقابلے میں جاہلی نظام کو دوبارہ مسلط کیا جائے۔ مسئلہ نظام کا تھا، اگر نظام کا مسئلہ نہ ہو، حسین ابن علی علیہ السلام کو شخصی طور پر کسی نے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، کہ ان کو روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا تھا، کسی نے بھی ان کو دوسرے واجبات انجام دینے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن حسین ابن علی دیکھ رہا تھا کہ اسلامی نظام کے مقابلے میں جاہلیت کا نظام مسلمانوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ آج اگر پیغمبر کا نواسا خاموش بیٹھے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو جائے گا، اور جاہلیت اور باطل نظام لوگ ہمیشہ کے لیے تسلیم کر دیں گے۔ لہذا حسین ابن علی علیہ السلام نے سارے کے سارے خطرات مول لیے۔ اگر نظام کا مسئلہ نہ ہوتا، آپ یقین کیجیے یزید مدینہ آ کر ان کے ہاتھ بھی چھوٹے، ان کو مثلاً قومس کے نام سے، عطیہ کے نام سے مال بھی دیے تھے، لیکن صرف یہ خواہش کرتے کہ آپ نظام کی بات نہ فرمائیے، کیونکہ سیاست علیہ دیانت تھی، دیانت آپ کے لیے، سیاست ہمارے لیے، آپ سیاسی امور میں مداخلت نہ فرمائیں، باقی جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ صلوات و سلام وہ ہے جس کے متعلق بزرگوں نے کلمہ فرمایا، یعنی اسلام محمدیت الحدود حسینیت، یعنی اگر اسلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اس پوری زمین پر لایا، تو اس اسلام کی حفاظت اور بقا حسین ابن علی کی شہادت کی وجہ سے ہوا۔ اب حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی آرام، اپنی خوشی، اپنی شخصی سعادت، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ان کا ان کے لیے فکر تھا اسلام کی سعادت، مسلمانوں کی سعادت، اسلام کی بالادستی، کفر کی سرنگونی، ظلم و استبداد کی سرنگونی. حسین ابن علی علیہ السلام صرف ایک ظالم کے مقابلے میں نہیں اٹھی، حسین ابن علی کا مقصد ظلم کو ختم کرنا تھا. حسین ابن علی علیہ السلام صرف یزید کے ساتھ مقابلے میں نہیں آئے، بلکہ حسین ابن علی علیہ السلام اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے اور ظلم و جاہلیت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لائے.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ہم دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا موضوع اس دوسرے سیگمنٹ کے اندر ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کے بارے میں مختلف سوالات تاریخ میں اٹھائے بھی گئے ہیں اور اٹھائے بھی جا رہے ہیں، اور مومنین جب ان سوالات سے جو ہے وہ مواجہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب سوال یہ پیش کیے جاتے ہیں تو ان کا جواب طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ماہ محرم کے اس ایام سے استفادہ کرتے ہوئے اس اہم موضوع پر گفتگو کی جائے، اس کے اندر جو ابہامات موجود ہیں ان کو ختم کیا جائے، ایک علمی رنگ میں جواب دیا جائے کہ جو اس موضوع میں سوالات موجود ہیں، اور وہ موضوع ہے خود شخصیت و قیام جناب مختار. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید عباس حسینی صاحب کو، اسی طریقے سے جناب عابد مہدوی صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگواروں کو کہ آپ تشریف لائے اور ایک انتہائی اہم تاریخی اور عقیدتی مسئلے کے اوپر آپ گفتگو فرمائیں گے. پروگرام کا آغاز آغا عباس ہم آپ سے کرتے ہیں. پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ مختصر طور پہ آپ جناب مختار کا تعارف کروا دیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے مزید سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مختار کا ایک اجمالی سا خاکہ، ایک اجمالی تعارف عام طور پر مؤمنین کے ذہن میں ہے، اور جب بھی ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلا جو نام ذہن میں آتا ہے وہ جناب امیر مختار حضرت مختار کا نام ہے. ان کا جو پورا نام ہے وہ ہے مختار ابن ابی عبید ابن مسعود الثقفی، یعنی ان کے والد کا نام اور ان کے جد کا نام. ہجرت کے پہلے سال ان کی ولادت ہوئی ہے، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائیں تو صحابی رسول بھی ہیں، یعنی 11 سال آپ نے رسول خدا کے زمانے میں زندگی گزاری ہیں. آپ کے والد کا شمار یعنی جناب ابو عبید کا شمار بڑے صحابہ میں ہوتے تھے، اور ان کی والدہ جو ہے ان کا نام دومہ بنت عمر ابن وہب، ان کا نام تاریخ میں آیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی تاریخ نے لکھا ہے، بلاغات النساء میں ابن تیفور نے لکھا ہے کانت من بلیغات العرب، عرب کی بلیغ خواتین میں سے ایک تھیں. تو اس لحاظ سے اگر والد کے لحاظ سے، والدہ کے لحاظ سے جائیں دیکھا جائے تو ایک علمی گھرانہ تھا کہ جہاں پر جناب مختار کی ولادت ہوئی ہے، پلے بڑھے ہیں. ان کے چچا کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ایک خاص شہرت رکھتے ہیں، جناب سعد بن مسعود الثقفی جن کا نام ہے، اور حضرت امیر علیہ السلام امام علی علیہ السلام کی طرف سے مدائن میں گورنر تھے، اور جب آپ کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے دور میں بھی گورنر تھے مدائن کے. اور تاریخی حوالے سے، اس حوالے سے ان کا بڑا نام آتا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر وہ حملہ ہوا، وہ جو سارے واقعات اذہان میں ہیں، تو اس کے بعد جب آپ امام زخمی ہوئے تو اس پورے حالات میں امام نے جس شخصیت کے پاس جا کے پناہ لی ہے اور اس جن کے پاس جانے کا جو جانا چاہا ہے اور جن کے اوپر اعتماد کیا وہی ان کے چچا ہیں، کہ جن کے پاس جناب مختار بھی موجود تھے، تو جناب سعد بن مسعود الثقفی مختار کے چچا ہیں جن کے پاس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جا کر پناہ لی ہے. تو ان تمام حوالوں سے اگر آپ دیکھ لیں تو ایک ایسا گھرانہ ہے جو اہل بیت سے محبت رکھنے والا گھرانہ ہے. اور اس حوالے سے عجیب بات ہے جو اہل سنت کے بڑے مشہور مؤرخ ہیں ذہبی, کہ جو بغض اہل بیت میں بھی جو ہے معروف ہے, تو اس نے کہا کہ کان مائلاً الی بنی ہاشم, کہ بنی ہاشم کی طرف یہ میلان رکھتا تھا خود مختار کے بارے میں. تو اب بچپن کا ایک واقعہ ہے, یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اسبغ بن نباتہ حضرت امیر علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ایک ہے جن کا نام آتا ہے, وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے امیر المؤمنین کی گود میں ہے. اب آپ منظر دیکھ لیں, امیر المؤمنین کی گود میں ہے اور امیر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے گویا اس کے سر پہ, اس کے سر کے بالوں پہ جیسے کنگھی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا کیس یا کیس. اب کیس کا جو ترجمہ اردو میں ہو سکتا ہے اے زیرک اے زیرک, یا اے ذہین اے ذہین. اب یقیناً امیر المؤمنین جو ماکان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں, وہ تمام تر چیزوں کو رکھتے ہوئے اس کو یہ لقب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا کیس یا کیس. اسی طرح بہت ساری روایات ہیں جن میں جناب مختار کی مدح ہوئی ہیں. سید خوئی نے اپنی معجم الرجال میں ان تمام روایت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ روایات جن میں جناب مختار کی مدح ہوئی ہیں وہ متضافرہ ہیں. متضافرہ یعنی خبر واحد, خبر واحد اور خبر تواتر کے درمیان کا جو ہے. اور بہت ساروں نے کہا کہ جب اخبار تضافر کی حد تک پہنچ جائیں تو پھر ہمیں ان اخبار کے سندی بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک علمی گھرانے میں, ایک مذہبی گھرانے میں, ایک ایسے گھرانے میں جو اہل بیت سے محبت رکھتا تھا, اور اسی طرح سے بہت ساری روایات کی جن میں جناب مختار کی مدح ہوئی ہے, یہ ہمیں تاریخ میں, روایات میں, اور وہ جو رجال کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں.
آ کے بہت شکریہ. اس میں کوئی نقطہ ایڈ کرنا چاہیں گے؟
اس میں بہرحال آغا سید عباس حسین نے ماشاء اللہ سے بہترین انداز میں جو ہے وہ تعارف کروایا. آغا اس کی جو ہے وہ حضرت امیر مختار کی شخصیت کے حوالے سے اگر بیان کرنا چاہیں تو واقعاً وقت بہت زیادہ چاہیے. شخصیت بہت جو ہے نا وہ تاریخی اور بڑی شخصیت ہے اور وقت زیادہ چاہیے, لیکن مختصر طور پر صرف یہ ایک نقطہ ادھر ایڈ کرنا چاہیں گے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تقریباً خاندان جو ہے ان کے والد سے لے کر ان کے چاچا اور بھائی وغیرہ بھی سارے کے سارے جو ہے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے تھے, اور واقعہ الجسر جس کو کہتے ہیں اس کے اندر سب شہید ہو گئے. اور اس کے بعد امیر مختار جو ہے وہ چھوٹے تھے, اور اس کے بعد حضرت مختار جو ہے وہ مدینہ منتقل ہوئے, اور مدینہ کے اندر بھی وکان یتردد علی بنی ہاشم تاریخ کے اندر جملہ آیا ہوا ہے, اور اہل بیت کے گھرانے میں, ہاں اہل بیت کے گھرانے میں ان کی تربیت ہوئی, اور خاص طور پر محمد ابن حنفیہ نے ان کی زیادہ تربیت میں جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے. تو اسی جہت سے یعنی مختار ان شخصیات میں سے جن کی تربیت اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں ہی ہوئی ہے.
جی بالکل, بہت شکریہ. اگلا سوال کی طرف چلتے ہیں کہ چونکہ ایام محرم ہیں اور ہم نے اس کو جو مناسبت بنائی ہے کہ کربلا کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ جو فعالیتیں کی ہیں, تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا کربلا کے اندر ان کا کیا کردار رہا ہے؟ اگر ہم خود کربلا کو جا کر دیکھتے ہیں تو اس میں جناب مختار نظر نہیں آتے ہیں, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا جناب مختار جو ہیں وہ امام کی نصرت نہیں کی انہوں نے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے, واقعاً جو ہے نا وہ اہم ترین ان سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ جو حضرت امیر مختار کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جس وقت جو ہے وہ حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں تشریف لائے تو اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلے کربلا کے لیے زمینہ فراہم کرنے والی اہم ترین شخصیات میں سے ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ حضرت امیر مختار کی تھی, اور وہاں پر حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے بیعت لینے والے اور ان کی مدد کرنے والے, جیسے کہ ابھی آغا سید نے بھی بیان فرمایا کہ حضرت امیر مختار کے گھر میں ہی حضرت مسلم ابن عقیل ٹھہرے ہیں, لیکن بعد میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ حضرت مسلم کی شہادت ہوئی اور حضرت امیر مختار دیگر بڑے جو شیعہ اس وقت کے جو لیڈران تھے ان کے ساتھ عبیداللہ ابن زیاد کے جو ہے وہ زندان میں تھے, جیل میں تھے, جس کی وجہ سے کوشش کے باوجود بھی کربلا کے واقعے میں نہیں پہنچ سکے. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا انتقام یعنی شہداء کربلا کا حضرت امیر مختار نے لیا ہے.
جی بالکل, یعنی تاریخی شواہد ملتے ہیں اس کے اندر آ کے, میرے خیال میں شاید کسی کا اختلاف نہیں ہے اس کے اندر کہ جب جناب مختار کربلا ہوئی اور جناب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لے آئے تو جناب مختار اس وقت جیل کے اندر.
جی جی جیل کے اندر تھے,
یعنی اس میں شاید کسی تاریخ کے اندر اختلاف نہیں ہے.
بلکہ اس کے اندر میں یہ بھی اضافہ کر لوں کہ جب زندان میں تھے اس وقت جو ہے ان کی ملاقات حضرت میثم تمار سے ہوتی ہے, تاریخ کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے, اور حضرت میثم تمار نے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ انشاءاللہ اس جیل سے جو ہے زندان سے رہا ہو جائیں گے اور کربلا کے شہداء کے خون کا انشاءاللہ آپ انتقام لیں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اس وقت کے لیے جو ہے وہ بچا کے رکھا ہے.
صحیح. یعنی اگر ہم تاریخی بنیادوں پہ فیصلہ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مختار جو اختیاری طور پہ انہوں نے ترک نہیں کیا تھا بلکہ اس وقت کی حکومت نے ابن زیاد نے جو ہے وہ ان کو بند کر کے مجبور کیا کہ وہ کربلا تک نہ پہنچ پائیں آگے. بہت شکریہ کہ اس کے اندر بھی مختلف شواہد جو ہیں وہ ذکر کر سکتے ہیں, لیکن ہم چونکہ اہم ترین بعض ایک سوال کے جواب دینا چاہتے ہیں. وہ یہ جو اہم ترین ایک سوال پیش کیا جاتا ہے اس میں بعض اوقات ہمارے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے بھی افراد ہیں بعض, لیکن مکتب اہل سنت میں بھی یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ مختار نے جب قیام کیا تھا تو اس نے مستقل ہو کر قیام کیا ہے اور امام کا اذن اس کے اندر شامل نہیں ہے, اور مکتب تشیع کے مطابق ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک امام معصوم موجود ہوتا ہے تو اگر اس کے اذن کے بغیر کوئی فعل انجام دیا جائے تو وہ غلط شمار ہوتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آیا واقعاً مختار نے جب قیام کیا تھا اس میں اذن امام شامل تھا یا نہیں تھا؟
اس حوالے سے ہمیں اس وقت کے جو حالات ہیں, سیاسی جو حالات ہیں خصوصاً, ان کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوں گے. تو جناب مختار کا جو قیام ہے وہ واقعی کربلا کے فوراً بعد, یعنی ایک دو سالوں کے اندر یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اس وقت کے جو حالات ہیں وہ سارے حالات ہمیں مد نظر رکھنے ہوں گے, چونکہ وہ جو سیاسی طور پر ایک گھٹن ماحول تھا کہ جس میں خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ آپ مدینہ میں تشریف رکھتے تھے یعنی واپس پہنچ گئے تھے مدینہ, لیکن آپ پر کڑی نظرانی رکھی جاتی تھی اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ کھل کر ایک سیاسی فعالیت انجام دیں, کیونکہ ابھی ابھی تازہ کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا. تو ان حالات میں خود امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنا کوئی آسان کام نہیں تھا, خصوصاً مختار جیسے شخصیت
جو کہ پہلے سے مشہور ہو چکا تھا,
ہاں پہلے سے مشہور ہے ہر حوالے سے, ان کی شجاعت مشہور ہے اور بنی ہاشم سے ان کی ولا اور محبت مشہور ہے. تو اگر جا کے مل لیتے امام زین العابدین سے تو پتہ چل جاتا, چونکہ وہاں پر جاسوس تھے اور ہر طرح کے وہ, تو پتہ چل جاتا کہ ایک نئے قیام کے لیے ساری تیاری ہو رہی ہے. تو خود امام کے لیے بھی مشکلات تھیں اس میں اور جناب مختار کے لیے بھی اس میں مشکلات تھیں. تو اس میں جو ایک درمیانی راستہ نکالا گیا اور جس کی طرف روایات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ راستہ خود امام زین العابدین ہی کی طرف سے معیت شدہ راستہ تھا, وہ یہ تھا کہ جناب محمد ابن حنفیہ کو واسطہ بنایا گیا اور ان کے ذریعے سے امام زین العابدین تک دسترسی پیدا کی گئی اور ان تک وہ پیغام پہنچایا گیا اور امام نے اس قیام کی تائید کی. اس حوالے سے انشاءاللہ چند شواہد ہم ابھی پیش کرتے ہیں. اس قیام کا جو نعرہ تھا سب سے پہلے وہ یا لسارات الحسین, کوئی اور نعرہ نہیں تھا, صرف امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل تھے ان سے بدلہ لینا, وہی جو دلی خواہش تھی اہل بیت علیہ السلام کی, وہی جو دلی خواہش تھی مخدرات عصمت و طہارت کی کہ ان قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. تو اس خواہش کو جناب مختار نے پوری کی ہے. اب اس حوالے سے کہ اجازت لی ہے یا ایک ضمنی اجازت یہاں پر موجود ہے, بعض روایت اس حد تک ملتی ہیں کہ جا کر امام زین العابدین علیہ السلام سے باقاعدہ ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ اس ملاقات کے اندر جب اجازت طلب کی گئی, محمد ابن حنفیہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں اور ان سے اجازت طلب کی گئی کہ ہم آپ کے جو قاتلین ہیں ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, تو ایک جو امام نے کلی قاعدہ دیا وہاں پر, ایک کلی قانون دیا, وہ جملے دیکھنے والے ہیں, یہ رجال کشی میں بھی یہ جملے ہیں اور بہار الانوار وغیرہ میں یہ جملہ آیا ہے کہ وہاں پر فرمایا یا عم لو ان عبدا زنجيا تعصب لنا اهل البيت, اگر کوئی زنجی ایک کالا غلام بھی ایک عبد بھی ہم اہل بیت کے حوالے سے وہ قیام کریں اپنے, یعنی یہ کنایا ہے یعنی وہ پٹی باندھ لیں, تو لوجب على الناس مواظرته, تو لوگوں کے اوپر ضروری ہے واجب ہے کہ وہ اس کی مدد کریں, اس کی کمک کریں, مدد کریں. وقد وليتك هذا الامر, جناب محمد ابن حنفیہ سے کہتے ہیں کہ اس کام کی ذمہ داری میں نے آپ کو دی ہے, فصنع ما شئت, اب آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہی آپ انجام دیں. تو اس میں جو ہے,
یعنی یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک تو کلی قاعدہ دے دیا اس سے اذن ضمنی مل جاتا ہے آگر, اور دوسرا یہ کہ ذمہ داری وکالت جو ہے وہ محمد حنفیہ کو دے دی,
اور یہ جو یعنی اس کا جو خود اس جملے کا جو شان نزول آپ کہہ لیں وہ وہی ہے کہ جب جناب مختار کے حوالے سے اور ان کے قیام کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو امام نے یہ جملہ اس وقت فرمایا. اب اسی کو اگر مزید ہم کھولنا چاہیں تو جناب مختار کے بارے میں کہ جب امام زین العابدین علیہ جب مختار کو وہ ساری حکومت مل گئی کوفہ وغیرہ میں اور اطراف میں جب جناب مختار کی حکومت قائم ہوئی, اس کے بعد جناب مختار نے 20,000 دینار بھیجا امام زین العابدین کو, اور روایات میں ملتا ہے کہ وہ 20,000 دینار امام زین العابدین علیہ السلام نے قبول کیے. البتہ متعدد روایت ہیں لیکن اکثر روایت کے مطابق وہ 20,000 دینار قبول فرمائے اور ان سے بنی ہاشم کے وہ سارے ان سارے گھروں کی تعمیر ہوئی جن گھروں کو جب یزیدی فوج مدینہ میں داخل ہوئی تھی اور ان کو مسمار کیا تھا ان کو انہی مختار کے پیسوں سے دوبارہ بنایا. اب اگر وہ قیام مختار ٹھیک نہ ہوتا, امام کی اجازت نہ ہوتی, تو وہ جو مختار ایک ظالم حکومت ہے اس سے پیسے لینا
کیسے ہو سکتا ہے.
دوسرا, امام باقر علیہ السلام, سدیر راوی ہے اس نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا المختار, کہ مختار کو گالیاں نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ مختار نے ہمارے قاتلوں سے بدلہ لیا ہے اور مشکل حالات میں ہماری مدد کی ہے. اسی طرح سے خود امام, اب یہ امام باقر کا دور آپ کو پتہ ہے کہ امام زین العابدین کے بعد ہیں, علیہ السلام کے بعد ہیں, اور قیام مختار کے بعد کا یہ دور ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن شریک نقل کرتے ہیں جناب مختار کے بیٹے کی ملاقات ہوئی امام زین العابدین سے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ جس میں مختار کا وہ بیٹا آتا ہے, پہلے امام نے ملنے سے انکار کیا, بعد میں جب بتایا کہ یہ مختار کے بیٹے ہیں تو امام نے ان کو اپنے قریب کیا. راوی کہتے اتنا قریب کیا مجھے ایسا لگا جیسے اپنی گود میں بٹھایا ہو ان کو, اور اس کے بعد انہوں نے شکایت کی لوگ میرے بابا کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں. تو اس وقت امام باقر علیہ السلام نے کہا رحم اللہ مختارن, اللہ کی رحمت ہو مختار پر. کس وجہ سے؟ پھر وہی لگ بھگ وہی جملے ہیں کہ جس نے ہمارے گھروں کی تعمیر کی, ہمارے قاتلوں سے بدلہ لیا, ہمارے خون کا بدلہ لیا. اور ایک آخری جملہ جس سے مزید اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جب ابن زیاد کا سر, جب جناب مختار نے وہ قلم کر کے جب امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجا ہے, جب وہ سر پہنچا ہے مدینہ میں تو امام فوراً سجدے میں گر پڑے, اور اس وقت امام علیہ السلام کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے لیا, خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے. بہار الانوار اور رجال کشی میں یہ جملے موجود ہیں. تو ان تمام کو روایات کو اگر ہم آپس میں ملائیں تو جن سے ہمیں ایک یقین سا حاصل ہو جاتا ہے, قد سا حاصل ہو جاتا ہے کہ اس قیام میں امام کی اجازت شامل تھی یا صریحاً شامل تھی یا ضمناً شامل تھی, اور اس کے اوپر بہت سارے تاریخی شواہد ہمارے پاس موجود ہیں.
اغا صاحب, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو وہ روایات ذکر کی ہیں کہ جو جناب مختار کی مد اور ان کی تعریف کے بارے میں ہیں اور جن سے یہ استفادہ کر رہے ہیں کہ اذن امام شامل ہے, لیکن ہم جب روایات میں جا کر مزید مطالعہ کرتے ہیں ہمیں ایک بڑی تعداد میں روایات جو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ خود اس کی مذمت کے حوالے سے بھی ہیں. تو آیا یہ مذمت والی روایات ٹھیک ہیں؟ اگر ٹھیک ہیں تو پھر ان کے جواب کا کیا بنے گا؟
اہم ترین جو مسئلہ حضرت مختار کے حوالے سے ہے وہ یہی روایات ہیں کہ جو چاہے اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی جو ہے کتابیں ہوں, ان کے اندر دو قسم کی روایات جو ہے حضرت مختار کے بارے میں یا مرویات تاریخیہ جو ہے وارد ہوئی ہیں, ذکر ہوئی ہیں, جن میں سے ایک جو قسم ہے یا ایک کیٹیگری ہے وہ حضرت مختار کی مذمت میں کچھ روایات آئی ہیں اور کچھ روایات جو ہیں وہ حضرت مختار کی مد میں آئی ہیں. البتہ جہاں تک جو ہے وہ اذن کا تعلق ہے, صرف ایک نقطہ جو ہے میں اشارہ کروں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں, اور یہ موضوع جو ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے. جہاں تک اذن کا تعلق ہے, دیکھیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قاتلوں کا سے انتقام لینا شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ امر مطلوب اور امر رجاء واجب ہے.
بالکل,
جب امر واجب ہے اور امر مطلوب ہے تو اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے اور اللہ کے رسول کی رضا بھی اسی میں ہے. چاہے اذن بارز ظاہر ہو یا نہ ہو, اذن جلی حاصل ہو یا نہ ہو, لیکن رضا خدا, رضا پروردگار, رضا آئمہ اطہار علیہ السلام.
چونکہ یہ تو بات واضح ہے کہ تاریخ نے نقل کیا, روایات میں آیا ہے کہ آئمہ علیہ السلام اس انتقام سے خوش ہوئے ہیں.
جی, وہ تو قطعی ہے, یہ
اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے.
حضرت امام زمان کے حوالے سے بھی جو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ظاہری انتقام ہے, ایک جو اصل انتقام منتقم خون حسین جب ہم کہتے ہیں.
بالکل بالکل اسی طرح ہی, بالکل اسی طرح. تو اسی وجہ سے یہ شبہ جو ہے البتہ اس زمانے میں بھی علی ظاہر پیدا ہوا تھا, اسی وجہ سے جو ہے وہ کچھ لوگ عبد الرحمن ابن شریح کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مختار ہمیں اپنی بیعت کے لیے بلا رہے ہیں تو کیا کریں, امام کا اذن ہے کہ نہیں ہے, یہی مسئلہ جو اس زمانے میں تھا. تو پھر وہ بعد میں اپنے ساتھ لے کر آئے اور حضرت محمد ابن حنفیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو اس وقت جو ہے وہ محمد ابن حنفیہ نے ایک جملہ کہا, میں صرف اس جملے کی خاطر ذکر کر رہا ہوں چونکہ یہ بعد میں کام آئے گا, یہ روایت صحیح روایت ہے البتہ. تو وہاں پر محمد ابن حنفیہ نے کہا دیکھو میں خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا اور قوموا یہاں پر جو ہے بنا, ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ چلو. اور میں آپ کو امامی و امام امامکم، میں اپنے امام کے پاس اور تمہارے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تمہیں لے کر جاتا ہوں. وہاں پر امامی و امامکم جو ہے وہ لفظ روایت کے اندر آیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود محمد بن حنفیہ نے کبھی بھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، ورنہ خود ہی اذن دیتے وہاں پر کیوں لے کے گئے وہاں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. پھر وہاں جو جملے آئے یا عم اور اس کے بعد وہ سارے جملے جو ہے نا اسی سیاق میں ہی وارد ہوئے جس کی جو روایت جو ہے وہ آغے سے نے نقل کی. البتہ یہ جو روایات ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے حضرت امیر مختار کی مد کے حوالے سے یا ان کے مذمت میں جو روایات ذکر ہوئی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی آئی ہیں اور اہل تشیع کے ہاں بھی آئی ہیں. سب سے پہلے مذمت والی روایت کو تھوڑا سا جو ہے ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. دیکھیں تاریخ اسلام کے اندر ہم اگر نگاہ کرتے ہیں تو یعنی بنی امیہ کی طرف سے اور زبیرین کی طرف سے جو ہے وہ شخصیت کشی کے ساتھ ساتھ فرقہ کشی بھی ہوتی رہی ہے تاریخ کے اندر. اور اس یہ کام جو ہے نا ایک بہت سازش کے تحت اور ایک دقیق طریقے سے یہ کام جو ہے وہ انجام پایا ہے. اس کی میں کچھ ایک دو شواہد ذکر کروں گا، شاید اگر تھوڑا سا ٹائم اگر ہو جائے تو مجھے اجازت دے دیجیے گا. پہلا جو ہے نا وہ شاہد اس مقام پر یہ ہے کہ حضرت امیر مختار کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے. یہ روایت جو ہے وہ تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا صحیح علی شرط شیخین ہے. اس کے اندر امیر مختار کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس سے امیر مختار کے بارے میں پوچھا گیا شہادت کے بعد، تو وہی جملے جو آئمہ علیہ السلام نے دہرائے تھے وہی جملے جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دہرائے. وہی کہا کہ طلب بثأرنا، اور وہی جملے جو ہے نا وہ قتلانا، اور تمام جملے جو ہے نا وانفق علینا، یہ جملے جو ہے ادا کیے کہ امیر مختار نے ہمارے خون کا بدلہ لیا، امیر مختار نے جو ہے نا وہ قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے اوپر جو ہے انفاق کیا، الی آخری یہ جملے ادا کیے اور امیر مختار کی تعریف کی. یہ روایت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کی ملاقات ہوئی عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، اور اس ملاقات میں جو ہے نا وہ عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ هل سمعت بقتل الكذاب، کیا تمہیں خبر ملی ہے کہ کذاب قاتل ہو گیا، مر گیا قتل ہو گیا. تو جواب میں جو ہے نا عبداللہ ابن عباس نے کہا من الكذاب، کون کذاب ہے جس کی آپ بات کر رہے ہو؟ کہا کہ مختار ابن ابی عبید، ابی عبیدہ بھی آیا ہوا ہے، ابی عبید ثقفی بھی آیا ہوا ہے نام، تو یہ جو ہے نا یہ کذاب ہے. اور اس کے رد میں عبداللہ ابن عباس نے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، رد میں کہا کہ نعم سمعت قتل المختار، کبھی کذاب کا لفظ استعمال نہیں کیا. اب ہم دیکھیے یہاں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو کذاب اور یہ جو دعوی نبوت کی جو بات کی گئی ہے یہ زبیرین کی طرف سے یہ بات تھی. ایک یہ شاہد تاریخ سے، اور دوسرا شاہد جو ہے نا وہ تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے ایک بزرگ جو ہے وہ تابعی کو پکڑا، اور تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ یہ نقل آتا ہے کہ اور اسے کھڑا کر کے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تم جو ہے نا وہ کذابین کے اوپر لعن کرو، الان علی الکذابین یہ کہا. تو اس نے کہا لعنت اللہ علی الکذابین، یہ کہہ کے خاموش ہو گیا، آگے جملہ جو ہے نہیں بڑھایا. حجاج نے کہا کہ تم یہاں چپ کیوں رہے، آگے بھی بڑھاؤ، کون کون کذابین ہیں ان کے مصادیق کا اور افراد کا ذکر کرو. پھر اس نے کہا کہ کس کا نام لوں، کہا علی و عمر و مختار ابن ابی عبید الثقفی، باقاعدہ مختار کا نام وہاں پر جو ہے وہ حجاج ابن یوسف نے لیا کہ اس کے اوپر لعنت کرو کہ کذاب تھا. اس کا مطلب مختار کے خلاف سازش جو ہے بنو امیہ اور زبیرین کی طرف سے ہوئی ہے، اور یہ روایت اتنی شائع ہو گئی کہ کچھ روایات شیعہ باز یعنی قدیم کتابوں کے اندر بھی نقل ہوئی ہیں. البتہ اکثر یہ روایات جو ہے نا وہ رجال کشی میں آئی ہوئی ہیں، اور بعد کے علماء نے یہی صحیح نقل کی اسی سے لی ہیں، اور رجال کشی آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ رجال کے اندر جو ہے مضبوط کتاب شمار نہیں ہوتی ہے. اب اس کے بعد آ جائیں جی اس کے مقابلے میں جو دوسری روایات ہیں جو مدغی روایات ہیں. البتہ مذمت والی روایات کو اگر ہم سٹڈی کرتے ہیں شروع سے لے کے اینڈ تک، سنی شیعہ جتنی بھی روایات آئی ہیں سب کو ملا کر سٹڈی کرتے ہیں، تو یہ روایات آپس میں متضارب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں. بعض روایات کہتی ہیں کہ مثلا آئمہ علیہ السلام نے ان کے ہدایہ کو قبول نہیں کیا، بعض روایات جو ہے نا کہتی ہیں کہ امیر مختار نے خود امامت کا دعویٰ کیا، بعض روایت کہتی ہیں کہ امیر مختار نے محمد ابن حنفیہ کی امامت کے لیے لوگوں کو بلایا، اور اس سے بھی بڑھ کے بعض روایت کہتی ہیں کہ یہاں تک بات نہیں بلکہ خود نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں. اور یہاں پر اہل سنت کے ہاں ایک روایت بھی نقل ہوئی ہے، کہا کہ خداوند عالم لعنت کرے کہ بنو فی ثقیف کذاب، یہ روایت رسول خدا کی طرف جو ہے منسوب ہے، کہا کہ ثقیف قبیلے میں ایک کذاب ہے، اور کہا اس سے مراد جو ہے نا وہ بعد میں تطبیق کی گئی مختار ثقفی کے اوپر کر کے جو ہے نا، یہ روایت اگر صحیح ہو یا غلط بھی ہو لیکن تطبیق، البتہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ترین روایت ہے مبانی اہل سنت کے مطابق ہاں جی. شیعوں کے ہاں یہ روایت اہل تشیع کے ہاں وارد نہیں ہوئی، اہل سنت کے ہاں یہ وارد ہوئی ہے، لیکن مبانی اہل سنت کے مطابق بھی ضعیف ترین روایت جو ہے وہ شمار ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا اور بعد میں مختار کی شخصیت کو بدنام کیا گیا۔ اگر کوئی نقطہ ہے تو
نہیں نہیں وہی ہے، اس میں اہم گفتگو ہے آپ فرما رہے ہیں اس کے اندر آ کے، چونکہ مختار کی جو ہم نظر بھی ملتی ہے اگر مثلا مکتب تشیع میں بھی بعض اگر کوئی سوالات اٹھاتے ہیں جناب مختار کے قیام کے اوپر تو انہی روایات کا سہارا لیتے ہیں
جناب،
تو اس پہ تفصیلی بات ہونے کی ضرورت ہے۔
سید خوئی نے اپنی کتاب مشہور کتاب، اب دیکھیں حسن معاصر علماء میں اگر رجال کے حوالے سے ہم بات کریں جو اتھینٹک شخصیت ہمارے پاس سید خوئی، انہوں نے اپنی معجم رجال الحدیث میں کہا ہے کہ جو مذمت میں جتنی روایت ہیں سب سندن ضعیف ہیں
جی، اور ہر ایک کے اوپر ایک ایک کہاں بحث کی ہے،
ایک ایک بحث کی کہ اس میں کون سا راوی ضعیف ہے، اس میں کون سا، وہ بحث کی ہے۔
ابھی آ جائیں گے اس نقطے کی طرف آ جائیں گے، ابھی فی الحال مذمت والی ہی روایات کو تھوڑا سا وہ بیان کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ مد والی روایت کی طرف بھی آ جائیں گے۔ مذمت والی روایات کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح سے شخصیت کشی کی گئی، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ خاص طور پر متکلمین نے بھی اس مقام میں جو ہے نا وہ ایک حصہ ڈالا، یعنی شہرستانی نے ملال والنحل کے اندر جو ہے نا وہ، البتہ اس سے پہلے جو ہے نوبختی نے کتاب الفرق والمقالات کے اندر شیعوں میں سے جو ہے پہلی مرتبہ اس نے یہ اشارہ ذکر کیا، اور وہ ہے فرقہ کیسانیہ۔ فرقہ کیسانیہ کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ محمد ابن حنفیہ کی امامت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی امامت کی طرف لوگوں کو بلایا، الی آخر ہی یہ جو ہے نا وہ کہانی موجود ہے۔ البتہ یہ ساری بحث فرقہ کیسانیہ کے حوالے سے شہرستانی نے ملال والنحل کے اندر ذکر کیا، تقریباً کوئی 14 فرقے کیسانی فرقے کے جو ہے نا وہ ذکر کیے ہیں، اس کے آگے فرقے بنائے ہیں، اور ان فرقوں کے اندر یعنی اتنا تناقض ہے آپس میں، کسی ایک نقطے کے اوپر بھی جمع نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ خود کس میں اشارہ کر رہا ہوں صرف، کیونکہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ کیسان نام کس کا ہے؟ خود مختار کا نام ہے، بعض روایت میں یہ کہا، بعض روایت نے یہ کہا کہ محمد ابن حنفیہ کا نام یعنی کیسان ہے، بعض نے کہا کہ مختار کا نام بھی نہیں ہے، ان کا بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت مختار کے ایک جو ہے نا وہ پولیس کا جو سربراہ تھا اس کا نام ہے، بعض نے کہا اس کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ ایک شخصیت ہے کہ جس نے حضرت مختار کو جو ہے انتقام خون حسین پہ کے لیے ابھارا، اس شخصیت کا نام کیسان ہے، بعض نے کہا کوئی اور شخصیت ہے
کیسان،
پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور البتہ آغائے جعفر سبحانی نے جو ہے بحوث فی الملال والنحل کے اندر ان تمام ابواب کو، ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد تفصیل سے رد کیا ہے اور کہا کہ یہ فرقہ کشی کی جو ہے نا وہ ایک سازش ہے،
کسانی فرقہ گھڑا گیا ہے،
گھڑا گیا ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ امام محمد ابن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا، اور نہ ہی جو ہے، البتہ سید خوئی نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے معجم الرجال کے اندر جو ہے، جیسے سعید نے بھی فرمایا، اور سعید خوئی کی رائے یہ ہے کہ یہ فرقہ بعض لوگوں کے اندر تھوڑا سا شبہ پیدا ہوا تھا اور اس شبہ کی وجہ سے پورا فرقہ بنایا گیا ہے، بعد میں وہ شبہ ختم ہو گیا، اور شبہ یہ تھا کہ مثلا محمد ابن حنفیہ بھی شاید جو ہے نا وہ امامت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے یا امامت کی طرف جو ہے وہ مائل تھے، اس طرح سے جو شبہ پیدا ہوا تھا، البتہ ان کی موت کے بعد، محمد ابن حنفیہ کی موت کے بعد یہ ہوا تھا، زندگی میں کوئی بھی اس طرح سے نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ سارا جو ہے نا وہ حضرت امیر مختار کی طرف اس فرقے کی نسبت دینا بھی جو ہے شخصیت کشی اور فرقہ کشی کی جو ہے نا ایک سازش ہے۔ یہ مذمت والی روایت تقریباً جو ہے موجود تھی، البتہ ان کے عمومی ایک جو ہے تجزیہ سند کے اعتبار سے اگر ہم کرنا چاہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو شیعہ علماء ہیں، رجالیین ہیں، شروع سے لے کے آج تک جو ہے وہ تقریباً میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس نے جو ہے وہ ان روایات میں سے کسی روایت کو صحیح قرار دیا ہو،
جو مذمت والی
روایات ہیں سب نے ان روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری روایات ہیں جو
مد میں
آئی ہیں، اور ابھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کس کس نے ان روایت کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے، اور کوئی ایسا عالم اہل تشیع کے اندر میں نے نہیں دیکھا، حتی علماء اہل سنت میں سے بھی کسی نے بھی مذمت والی روایات کو سندن صحیح قرار دیا ہو، کوئی ایسا نہیں۔ ہاں البتہ علامہ مجلسی نے جو ہے وہ چونکہ روایت ہی بھی کافی زیادہ ہیں، دونوں روایات کے درمیان جم کرتے ہوئے، چونکہ اس کا پر مبنا تھا اخباری تھا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ دونوں کے درمیان جم کرتے ہوئے انہوں نے یہ نتیجہ دیا ہے کہ حضرت مختار میں تھوڑے سے کچھ مسائل تھے عقائدی اعتبار سے، البتہ وہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے انشاءاللہ تعالی نجات پائیں گے اور تمام گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ یہ جو ہے ایک نظریہ بھی،
یعنی یہ وہ بندے کر رہے ہیں کہ جو اخباری مسلک ہیں اور روایات میں زیادہ وہ عمق کے قائل نہیں ہیں آ کر، تو وہ جب اس طرح کی روایتیں دیکھ رہے ہیں تو نتیجہ صاف نہیں لے پا رہے اس میں۔ بالکل،
ابھی نتیجہ ہم دینے کے لیے جو ہے وہ دوسری جو صحیح روایات ہیں ان کی طرف اگر ہم آتے ہیں، تو ان روایت کو تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ سعید خوئی کی، جس کا مبنا رجالی باقی جو ہے رجالین کے مقابلے میں سخت بھی ہے، چونکہ ہمارا تو توثیق کو قبول نہیں کرتے سعید خوئی، لیکن اس کے باوجود بھی رجال کے اندر جو ہے نا وہ سعید خوئی نے مد والی تمام روایات کو صحیح قرار دیا ہے، اور خاص طور پر یہ جو روایت جو ہے نا وہ جو جارود ابن منظر سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مم تشت فینا ہاشمیت ولاقتدبت حتی بعث الینا المختار برؤوس الذین قتل الحسین علیہ السلام، یعنی کوئی بھی ہاشمیہ جو خاتون تھی اس نے جو ہے اپنے بالوں پر کنگھی نہیں پھیری اور نہ ہی جو ہے خضاب لگایا، یہاں تک کہ مختار نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر جب وہ ان کے سر جو ہے نا وہ مدینہ بھیجے تو اس کے بعد جو ہے وہ بنی ہاشم کے گھرانے میں جو ہے وہ خوشی آئی، اور دیگر تمام روایت جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کہا ہے ہذہ روایہ صحیحۃ جدا، یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے. اس کے مقابلے میں جو مذمت والی روایات ہیں ان کے بارے میں جو ہے کہا ہذہ روایہ ضعیفۃ الاسناد جدا جدا قرار دیا. تجزیہ ہم بعد میں کریں گے کہ کیوں یہ روایت صادر ہوئی ہیں، اگر فرض کریں اگر صحیح بھی ہوں تو ان کو تقیہ پر حمل کیا جائے گا، دیگر معنی پہ حمل کیا جائے گا، مذمت والی روایت کو بعد میں آ جائے گی، البتہ ہم فی الحال اس میں صحیح والی روایت کی طرف آتے ہیں.
جی بالکل، شکریہ. بحث جو ہے وہ کافی لمبی ہے، یہ اس کے اندر اس کو ہم آگے لے کر بڑھتے ہیں. یعنی بس یہاں تک کی بحث کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جو روایات مذمت میں آئی ہیں وہ روایات اہل سنت مبانی کے مطابق بھی ضعیف ہیں اور تشیع بھی اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور جو مد والی روایات موجود ہیں وہ صحیح و سند ہیں، تو
اور اہل سنت کے مبانی کے مطابق بھی صحیح ہیں اور شیعوں کے مبانی کے مطابق بھی
بس صحیح. اگر کوئی انسان جو ہے وہ نتیجہ لینا چاہتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ انسان روایات کی بیس پر اگر نتیجہ لے تو صحیح سند روایت کی طرف آتا ہے، نہ کہ ضعیف روایات کی طرف.
مشکل یہاں پر یہ پیدا ہوئی کہ بعض ہمارے جو بزرگان ہیں، علماء ہیں، ایک دو جو ہے وہ انہوں نے جو اشکال کیا یا مسئلہ مسائل پیدا ہوئے، چاہے اہل سنت سے بھی ہوں یا اہل تشیع سے بھی ہوں، وہ یہ ہے کہ جب یہ متناقض روایت جب سامنے آ جاتی ہیں تو فوراً ذہن جو ہے وہ تعارض کی طرف چلا جاتا ہے، تعارض روایت کی طرف جاتا ہے، وہاں پر من باب الاحتیاط.
تعارض سے مطلب میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ یعنی روایت یعنی دو ٹکرا جاتی ہیں آپس میں، آگے اس کا مضمون دونوں ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں،
ایک جو ہے نا کہتے ہیں مذمت کر رہی ہے، دوسری جو ہے اس کی مد کر رہی ہے، تو دونوں آپس میں جب ٹکراتی ہیں تو اصولی ایک قاعدہ ہمارے پاس اذا تعارض تساقط، یا وہاں پر ہم ترجیحات کی طرف مرجحات سندیہ کی طرف جاتے ہیں، یہ ایک اصولی بحث ہے. البتہ قبل اس کی کہ ہم اس اصولی بحث کی طرف جائیں، وہاں جانے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی. کیوں؟ صرف ایک آسان جو ہے نا جملہ یہ ہے کہ تعارض اور ٹکراؤ تکاذب وہاں پر لازم آتا ہے جہاں پر دونوں روایتیں سند کے لحاظ سے ایک لیول پر،
یعنی آپ یوں کہے کہ دونوں روایات میں شرائط ایک جیسی پائی
شرائط ایک جیسی پائی جائیں، دونوں ایک ہی لیول پہ ہوں، دونوں صحیح روایات ہوں. ایک حجت روایت لا حجت کے ساتھ متعارض نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس بنیاد پر جو ہے وہ تعارض کی طرف
کی نوبت ہی نہیں ہے، جب وہ ضعیف ہیں یہ صحیح ہیں آپس میں تعارض ہی نہیں ہے.
لہٰذا جو علماء ان ضعیف روایات کے ہونے کی وجہ سے شخصیت مختار میں مشکوک ہیں، دراصل ان کے ذہن میں اس وجہ سے جو ہے شبہ پیدا،
یعنی وہ علمی طور پہ پختگی میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کی نگاہ میں فقط یہ ہے کہ بھائی ادھر بھی روایات موجود ہیں اور تھوڑی سی کثرت پائی جاتی ہے اور ادھر بھی جو ہے روایت موجود ہے، بس آپ نتیجہ کچھ بیچ والا نکالیں،
دونوں کے درمیان جم
کریں گے، حالانکہ جم کا مقام ابھی آیا ہی
نہیں آیا. جم وہاں ہو سکتا ہے جہاں پر تعارض اور ٹکراؤ اپنے لیول کا ہو، جبکہ یہاں پر ایک روایت حجت ہے دوسری لا حجت ہے، حجت اور لا حجت کے بیچ میں
کبھی ٹکراؤ
نہیں ہوتا، بلکہ حجت والی کو لیتے ہیں لا حجت والی کو چھوڑ دیتے ہیں. اب جو حجت والی جو روایت صحیح جو مد میں روایت آئی ہیں اہل سنت کے مبانی کے مطابق، جیسا بھی میں نے اشارہ کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے وہ بالکل صحیح و سند ہے، اور اس کے علاوہ باقی روایات بہت زیادہ ہیں، ہم ان کی طرف جو بھی نہیں جاتے. اور جو شیعوں کے ہاں روایات آئی ہیں ان میں سے بعض روایات کے بارے میں آیت اللہ بروجردی نے بھی اپنے مبنا کے مطابق صحیح و سند کرا دیا ہے، شہید ثانی نے بھی ان مد والی روایت کو صحیح کرا دیا ہے، اور علامہ حلی نے خلاصۃ الاقوال کے اندر بھی ان روایات مد والی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے اندر علاوہ جو ہے اہم چیز جو ہے نا سعید خوئی نے بھی ان تمام روایات کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے. ان تمام علماء کے ہوتے ہوئے کہ جنہوں نے ان صحیح مد والی روایات کو صحیح قرار دیا، دیگر روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ دونوں برابر ہیں. دونوں کے درمیان
اس میں میں ایک اہم بات کا اضافہ کر لوں، شہید اول کی کتاب ہے کتاب مزار کے نام سے، جس میں انہوں نے زیارتیں نقل کی ہیں مختلف شخصیات کے، اس میں شہید اول نے پرانی شخصیتیں دیکھیں، یعنی کوئی نئی شخصیت نہیں ہے، انہوں نے جناب مختار کے لیے خصوصی طور پر زیارت نقل کی ہے اس کتاب میں، تو ایک مضمون شخصیت زیارت
مضمون کا نہیں ہو سکتا. بس آگے یعنی ضعیف روایات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
دشمن کی
جعلی روایات،
جعلی روایات ہیں،
یعنی ہم فقط اس کو ضعیف کا درجہ نہ دیں بلکہ اس کو کہیں کہ یہ جعلی روایات ہیں، اور ان میں سب سے بڑا کردار جنہوں نے ادا کیا ہے وہ زبیریان ہیں،
زبیرین اور بنو امیہ،
چونکہ ٹکر جو لی ہوئی تھی جناب مختار نے وہ ادھر زبیریان بھی تھے اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہ جو ہے حکومت کے لالچ میں آگے بڑھ رہے تھے آگے، تو انہوں نے پھر ایک فضا قائم کی مختار کے خلاف، اور روایات جو ہیں وہ جعل کرائی ہیں، اور اس کے شواہد بھی تاریخ میں ملتے ہیں. جی
اب اہم ترین نقطہ جو ہے نا وہ اہل سنت جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ حضرت مختار سے دور ہو گئے ہیں، اگرچہ بعض علماء نے ان کے صحابی ہونے کا بھی احتمال دیا ہے،
جیسے انہوں نے
کتاب الاستعاب کے اندر جو ہے نا وہ
چونکہ پہلی ہجری میں جب ان کی ولادت ہے تو پھر
جی
ان کے مبنا کے مطابق،
البتہ مبنا اہل سنت کے مطابق جو ہے وہ صحابیت کے لیے رؤیت شرط ہے، آیا رؤیت ثابت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امیر مختار کے حوالے سے جو ہے نا وہ اکثر نے یہ کہا ہے کہ رؤیت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لیکن قرائن، البتہ اس بحث میں پڑھیں گے تھوڑا سا تفصیلی ہو جائے گا، مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، قرائن تاریخی، شواہد تاریخی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت مختار کی رسول خدا سے جو ہے وہ ملاقات ثابت ہے چونکہ طائف کے اندر جو ہے نا وہ حضرت مختار جس وقت موجود تھے، اس وقت 8 ہجری میں رسول خدا نے طائف کے اوپر حملہ کیا اور اس میں تمام جو ہے طائف کے لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس میں خود حضرت مختار کے خاندان والوں نے بھی اسلام قبول کیا۔
وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کو مختصر کریں۔
آخری ایک نقطہ جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہ چونکہ یہ بات مکمل ہو جائے، چونکہ اہم ترین ہے، اگر حضرت مختار جو ہے صحابی شمار ہوتے ہیں تو پھر صحابہ جو ہے نا ان کے مطابق تو عادل ہیں، لہٰذا بحث میں ہی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ رسول خدا نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ تمام لوگوں کو جمع کیا، جس کے اندر ابن حجر وغیرہ نے بھی، ذہبی وغیرہ نے بھی، سب نے کہا ہے کہ حجاز اور طائف سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس نے حجۃ الوداع میں جو ہے رسول خدا کے ساتھ شرکت نہ کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مختار طائف میں ہی تھا، جب سب آگے ہیں تو مختار بھی ساتھ آگے ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے نا وہاں پر ملاقات کی ہے، اور اس طرح کی
یعنی ملاقات کے شواہد موجود ہیں، ہم صحابی کے زمرے میں شمار کر سکتے ہیں۔
اسی وجہ سے الاستعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر جو ہے نا وہ حضرت امیر مختار کو اصحاب کی لسٹ میں ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر بھی ابن حجر وغیرہ نے بھی جو ہے، ابن حجر مکی وغیرہ نے بھی ان کو اصحاب کی لسٹ میں بھی شامل کیا ہے، البتہ احتمال دے رہا ہے۔
جی بالکل، بہت شکریہ۔ یعنی اگر ہم اس احتمال کے مطابق چلتے ہیں کہ جس کے شواہد آپ نے ذکر کیے ہیں، تو مکتب اہل سنت کے اندر بھی چونکہ صحابی کیا وہ عدالت کے قائل ہیں، تو جس طریقے سے وہ مذمت کرتے ہیں اور حتیٰ جو ہے وہ بعض اوقات کفر کے ساتھ بھی جو وہ منسوب کرتے ہیں، تو وہ گناہگار اپنے مبنے کے تحت جو ہے وہ قرار پائیں گے۔
ایک نقطہ کفر کے حوالے سے جو ہے نا، یہ علماء نے ان کے جو ہے بعض نقل کیا ہے، البتہ یہ دیکھیں صرف میں اہل سنت کے مبنے پہ بھی بات کر رہا ہوں، اگر حضرت امیر مختار جو ہے اگر نعوذ باللہ من ذالک اگر کافر تھے، تو پہلی بات یہ کہ عبداللہ ابن عباس جیسے بزرگ ترین صحابی جو ہے نا وہ کیوں امیر مختار کی حمایت کرتے ہیں، ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی طرف جو ہے نا وہ امیر مختار نے کئی تحفے تحائف اور مال بھیجے ہیں اور عبداللہ ابن عمر نے قبول کیا ہے، اگر وہ کافر تھے تو کیا کافر کے تحفے قبول کیے جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ لہٰذا اس بنیاد پر جو ہے نا وہ
بہت شکریہ آغا صاحب، چاہ رہے تھے مزید گفتگو کریں اور اس کے موضوع پر اور جو شواہد ہیں ان کو بات کریں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جناب مختار کی جو شخصیت ہے اس کے اندر مختلف روایات موجود ہیں، اور بزرگان نے یہاں پر تفصیلی اور علمی گفتگو کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو مذمت والی روایات ہیں وہ نہ فقط یہ کہ ضعیف ہیں، بلکہ تاریخی شواہد موجود ہیں اس کے اوپر کہ یہ بنو امیہ اور زبیریان کی طرف سے جعل کردہ ہیں مختار کی شخصیت کشی کرنے کے لیے، حتیٰ جو فرقہ کیسانیہ مختار کی طرف نسبت دیا جاتا ہے وہ بھی ملل و نحل یعنی ادیان اور مذاہب کے اوپر لکھے جانے والی کتابوں کے اندر جو ذکر ہوا ہے، ان کے ماہرین نے بھی یہ کہا ہے کہ کیسانیہ نام کا فرقہ تاریخ میں وجود رہا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو مختار کی شخصیت ختم کرنے کے لیے منسوب کر دیا گیا جناب مختار کی طرف۔ اگر یہ تمام ابحاث آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے کہ جناب مختار جو ہیں وہ قیام امام حسین علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ ان کی نصرت کرنا چاہتے تھے، لیکن دشمن نے ان کو نصرت کرنے نہیں دی، اور جب خود قیام کیا قاتلین سے انتقام لینے کے لیے تو اس کے اندر وہ خلوص رکھتے تھے، امام علیہ السلام کے اذن کے ذریعے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، اور امام علیہ السلام بلکہ آئمہ علیہ السلام نے اس قیام کی تائید بھی کی ہے، جیسا کہ ان دونوں بزرگوار نے روایات کی روشنی میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ تو اس موضوع کے اندر ہم اتنی باتوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پاشو سکین چش براه منو تو رو میکشنم ما زینب که اول راه زینب که اول راه سقا فدا سرت قدم خمیده آبی به خیمه نرسیده گریه نکن جون رقیه گریه امونم و بودی نباشی خیمه ها می سوزه پناه خواهرم روزه
اینجا مرکز مقاومت هست.